الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. گرامی قدر بزرگوں اور معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اس فانی زندگی میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیا ہے، اور ہمارے جو مہینے ہیں ان میں ربیع الاول کا مہینہ فضیلت والا ہے، احترام والا ہے، آداب والا ہے، خوشیوں والا ہے. اس میں کسی امتی کو کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان پر اور دوسری مخلوقات پر جتنے احسانات کیے ہیں، جتنے فضل اور کرم کیے ہیں، ان میں سب سے عظیم فضل اور سب سے بڑا احسان وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت. اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں، اور صرف ہمارے لیے ہی نہیں، صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ہمارے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. اب اس میں انسانوں کا عالم بھی ہے، جنات کا عالم بھی ہے، حیوانات کا عالم بھی ہے، نباتات کا عالم بھی ہے، اور جتنے بھی عالم ہم جانتے ہیں وہ ہیں ہی، اور نہ جانے کتنے ایسے عالم ہیں جو ہم نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ نے جو انسانوں کو دین کا پیغام دیا ہے اور اللہ کی کتاب پہنچائی ہے، اس کی تعلیمات، اس پر عمل کرنے کی ترغیب، اس کے مطابق سلیقہ سیکھنے کا طریقہ، اصل دین اور دین میں کامیابی کا راستہ وہی ہے۔ اور دین میں جو سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے وہ اتباع سنت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دن رات قصیدے پڑھے، نعتیں پڑھے اور آپ کی عظمت اور آپ کی صداقت کے بارے میں جلسے کرے، جلوس نکالے، لیکن آپ کی سنت پر عمل کرنا اور اتباع سنت کا جذبہ، اتباع سنت کا عقیدہ اور اتباع سنت اور حفاظت دین کا داعیہ اس کے اندر موجود نہ ہو تو اس کے جتنے بھی قصیدے ہیں، جتنی بھی نعتیں ہیں، جتنی بھی مجلسیں ہیں، جتنے بھی جلسے ہیں، جتنے بھی جلوس ہیں، وہ سب کے سب مل کر بھی ایک شخص کی مغفرت کروانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف ہوا میں نہیں ہے، بلکہ تھوڑے سے غور کی ضرورت ہے، بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شاگرد دیے تھے، ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کی محبت اپنے شیخ سے، اپنے معلم سے، اپنے رسول سے، وہ ایک ایسی مثالی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلنے والا لعاب وہ زمین پر صحابہ نے کبھی گرنے نہیں دیا ہے، زمین پہ پہنچنے سے پہلے پہلے کوئی نہ کوئی صحابی اس کی طرف لپک جاتا تھا اور اس کو اپنے جسم پہ برکت کے لیے مل لیتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ جب وضو فرما لیتے تھے اور وضو کے بعد جو پانی آپ کے وضو سے استعمال ہو کے رہ جاتا تھا، اس پانی پر صحابہ کرام کی باقاعدہ آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، کون آگے بڑھے گا، کس کو وہ پانی پہلے ملے گا، اس چیز میں صحابہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر صرف اور صرف اپنی منشا ظاہر کرنے پر ہزاروں صحابہ جان لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب حق اور کفر کا پہلا مارکا تھا، ایک طرف ایمان تھا، دوسری طرف تکبر تھا، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی صداقت پر یقین تھا اور دوسری طرف دنیا کے اسباب اور متاع پر بھروسہ تھا. ایک طرف انسانیت کے اخلاق تھے, ایک طرف اس کائنات کو طریقہ سلیقہ ادب اور انسانیت سکھانے کی تعلیم تھی, اور دوسری طرف انسانیت کا روزانہ جنازہ نکلتا تھا. چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, سب سے پسندیدہ کاروبار لوٹ مار تھی, جہاں موقع ملتا تھا عزتیں جانیں ضائع کر دی جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر خیمے میں تشریف فرما تھے اور آپ دعائیں کر رہے تھے, اللہم ہذہ عصابہ, اے اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے, 313 آدمی ہیں, اللہم ان تقتل ہذہ العصابہ لم تعبد, اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر قتل ہو گئی, شہید ہو گئی, مار دی گئی, تو اس روئے زمین پہ آپ کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں بچے گا, کوئی نہیں رہے گا. اتنے نازک حالات تھے, اور مقابلہ عقلی طور پہ اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. ایک طرف طاقت بھی تھی, بندے بھی زیادہ تھے, ہر قسم کے اسباب بھی زیادہ تھے. اس موقع پر حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, انہوں نے میدان بدر میں تقریر کی تھی, اور تقریر میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, ہم جان لوٹا دیں گے, ہم جان کٹا دیں گے, ہم قربان ہو جائیں گے, لیکن ہم اللہ کے رسول کو چھوڑیں گے نہیں, اور ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے میدان سے بھاگیں گے نہیں, اور ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا لڑیے, ہم تو تھک گئے ہیں, ہمیں تو لڑنے سے ڈر لگتا ہے, ہم ایسے لوگ ہرگز نہیں. صحابہ کرام حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے تھے کہ آپ کی وہ تقریر اتنی عظیم تھی اور ایسی انقلابی تقریر تھی کہ آپ ہماری زندگی کے سارے اعمال لے لیں اور اس کے بدلے میں ہمیں وہ ایک تقریر دے دیں تو ہمارے نزدیک یہ سودا ٹھیک ہے. صحابہ کرام کی محبت آپ سے ایسی محبت تھی کہ جب باہر سے کسی نے وفود بھیجے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے سچے رسول و پیغمبر ہیں کہ نہیں, تو وفد جو آپ سے ملاقات کر کے واپس اپنے ملک میں گیا ہے, اس نے وہاں پہ جا کے یہ بتایا کہ ہم نے ایسے استاذ نہ کبھی دیکھے نہ کبھی کسی سے سنے, اور صحابہ کے بارے میں کہا کہ ہم نے ایسے شاگرد جو اپنے استاذ پر جان دیتے ہوں, جو آپ کے منہ سے نکلنے والے لعاب کو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے جسم پہ لگا لیتے ہوں, اور آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر جس طرح شوق سے وہ لپکتے ہیں، ہم نے ایسے شاگرد نہ کبھی دیکھے ہیں اور نہ کبھی سنے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اولئک الذین اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ایک ایسی مخلوق ہے اور صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جن میں سے ایک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، سلیکٹ کر لیا تھا۔ ان میں سے کوئی صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو اتفاقی طور پہ آپ کی خدمت میں آ گیا ہو یا اتفاقی طور پہ آپ کی تعلیمات اس نے پسند کر لی ہو، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ ایک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت کے لیے اور آپ سے دین سیکھنے کے لیے اور آپ کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ منتخب ہوئے تھے۔ اور صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی بات پر عمل کرنے کی تاکید کتنی زیادہ تھی۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے، جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ نے کسی جیش کے ساتھ، لشکر کے ساتھ حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ فلاں جگہ پہ پہنچ جائے۔ لیکن جمعے کا دن تھا اور مدینہ منورہ کی نماز جمعہ تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 50,000 نمازوں کے اجر کے برابر ہے، اور ایک حدیث میں 2,00,000 نمازوں کے اجر کے برابر۔ حضرت نے جمعے کا خطبہ دیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے پوچھا، اینا انت، آپ یہاں پر ہیں؟ ہم نے تو آپ کو جیش کے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت، جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز تیار تھی، میں نے سوچا کہ کیوں نہ پیغمبر کے اقتداء میں نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد ہم جائیں گے۔ آپ ناراض ہوئے اور آپ نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس غلطی کی وجہ سے دیگر صحابہ سے آپ جنت میں بعد میں جائیں گے، آپ میں اور دیگر صحابہ میں جنت کے داخلے میں بہت بڑا ایک زمانے کا فرق ہوگا۔ اتنی چھوٹی سی بات تھی اور کوئی دنیا کے لیے وہ نہیں رکے تھے، کھانا کھانے کے لیے نہیں رکے تھے، کسی شادی بیاہ میں تقریب میں شرکت کے لیے نہیں رکے تھے، جمعے کے خطبے میں شرکت کے لیے رکے تھے۔ اور دین میں جمعہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آپ کے حکم کے خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی تنبیہ ہے اور جو اس کی پکڑ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے اور فتنہ مسلمہ میں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں ہزاروں حافظ صحابہ جو قرآن کریم کو یاد کیے ہوئے تھے اور حفاظ تھے وہ شہید ہوئے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ اگر اسی طرح جہاد جاری رہا اور صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کہیں ضائع نہ ہو جائے, اور جتنے بھی لوگ حافظ ہیں اگر وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے تو قرآن کریم کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا. لہذا آپ آرڈر دیں, حکم کریں کہ قرآن کریم کے تمام جو حافظ ہیں وہ جمع ہوں اور قرآن کریم کو ایک جگہ پہ لکھیں, قرآن کریم کا نسخہ تیار کرے. ابتدا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے, اس لیے میرا بھی دل اس عمل کے کرنے پر مطمئن نہیں ہے. اگرچہ بعد میں آپ کو اس بات پہ دل کا اطمینان ہو گیا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے دل میں جو خدشہ تھا, جو کھٹکا تھا وہ دور کر دیا تھا, لیکن قرآن کریم کو جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. قرآن کریم کو جمع کرنا حقیقت میں قرآن کریم کی بہت بڑی خدمت ہے, لیکن صحابہ کرام اتباع سنت میں اس قدر پابند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کی صورت اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی مبارکہ اس کے ایک ایک حرف کو, ایک ایک لفظ کو, ایک ایک فعل کو وہ محفوظ رکھتے تھے, اور جو عمل پیغمبر سے ثابت نہیں ہوتا تھا وہ عمل صحابہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون, حضرت آپ بھی اللہ کے بندے ہیں, آپ کو بھی اس دنیا سے ایک دن جانا ہے, اور آپ کے علاوہ جو سارے لوگ ہیں یہ سب بھی اللہ کے بندے ہیں, اور ان سب کو بھی ایک نہ ایک دن اپنے وقت مقررہ پر دنیا سے جانا ہے. اور ایسا ہی ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بعثت کے جو مقاصد اصلیہ تھے وہ پورے ہو چکے تھے, اللہ نے آیت نازل کی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ سورت نصر کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا پیغام ہے, کیا میسج ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر میں چھوٹے تھے لیکن علم میں بڑے تھے، انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب سے کہا کہ سورۃ نصر کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، حالانکہ کسی اور صحابی کو یہ نقطہ معلوم نہیں تھا، اس کے لیے بہت گہری نظر چاہیے تھی. اور ابن عباس کی نظر گہری کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کے دعا دی تھی کہ اللہ اس کو کتاب کا علم دے اور اس کی دین کی سمجھ دے. تو آپ کی وفات ایک حقیقت ہے، اور متنبی کہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ زندہ رہنے کا حق ہوتا تو اس ہمیشہ زندگی کا حق سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیونکہ آپ اللہ کے رسول و پیغمبر تھے، آپ پر کتابیں نازل ہوتی تھیں، آپ پر تمام اللہ تعالی کی شریعت موقوف تھی، لیکن مختصر سی عمر آپ نے گزاری، اس میں بھی اکثر عمر تو نبوت سے قبل کی تھی، کم عمر نبوت کے بعد تھی، اور آپ نے اپنا پیغام مکمل کیا. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ بار بار صحابہ سے پوچھتے تھے الا هل بلغت هل بلغت هل بلغت، تم گواہ رہو اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا ہے، تم گواہ رہو کہ اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا ہے، اللہ کی کتاب میں نے تم کو پہنچا دی ہے، اللہ کے حکم میں نے تم کو بتا دیے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اسی وقت سے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ شاید اس کے بعد اب آپ کا دوبارہ حج نہیں ہے، اور آپ نے خود تقریر میں یہ بات فرمائی کہ لوگوں غور سے میری بات سنو، شاید کہ اس کے بعد ملاقات نہ ہو. اب کے ملو تو خوب شوق سے ملنا، شاید کہ پھر ملیں اور یہ ذوق نظر نہ ہو. تو آپ کی جو وفات ہے کیا اس کے بعد فَإِمَّاتَ وَقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ رسول ہمارے دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد تم کیا کرو گے، اپنے الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے، اسلام سے بھاگ جاؤ گے؟ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، اللہ کی بڑھائی میں، اللہ کی کبریائی میں ایک رتی بھر بھی کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی ایک رتی بھر کمی نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی بزرگی، اس مہینے کی رحمت وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں آپ کی ولادت بھی ہوئی ہے اور آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، اور آپ کی وفات کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام اس دنیا میں موجود تھے، اور صحابہ کی اتباع سنت کا جذبہ وہ آپ کے سامنے میں نے کچھ اس کے نظائر رکھ دیے ہیں کہ ایک لفظ اور ایک حرف جیسے پیغمبر نے پیغام دیا تھا، اس پیغام سے صحابہ آگے پیچھے کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، جائز نہیں کہتے تھے، جائز نہیں کرتے تھے. اور 100 سال تک صحابہ آپ کے بعد اس دنیا میں موجود رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے. اس 100 سال میں کسی صحابی نے آپ کی یہودی میں ولادت نہیں منائی ہے، آپ کی یوم وفات نہیں منائی ہے، اور ایسا کوئی فعل نہیں کیا ہے، ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے جو آپ کی ولادت باسعادت پر دلیل ہو یا آپ کی ولادت کی خوشی میں کوئی عید منائی گئی ہو. پورا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 125,000 کے قریب صحابہ آپ کے وہ اس دنیا میں گزرے ہیں، کسی ایک صحابی کا عمل بھی اٹھا کے آپ دکھا دیجئے، ہرگز موجود نہیں. اس لیے کہ ہمارے دین میں ولادت یا وفات اس کے اوپر کوئی حکم موقوف نہیں ہے. آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب ان کی وفات ہوئی تو اتفاق کی بات تھی کہ انہی دنوں میں سورج گرہن ہوا. لوگوں نے کہا کہ پیغمبر کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے، اس لیے آسمان و زمین غمزدہ ہیں اور سورج گرہن ہو رہا ہے. آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی آپ فوراً منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا، لوگوں ایک بات غور سے سنو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی مخلوق ہے. وانہما لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته، اور یہ نہ کسی کی موت پہ گرن ہوتے ہیں نہ کسی کے پیدا ہونے پہ گرن ہوتے ہیں. یہیں سے یہ فلسفہ ہی ہٹا دیا گیا ہے کہ ہمارے دین میں برتھ ڈے منانا، ہمارے دین میں برسیاں منانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم سے زیادہ محبت ابو بکر کو تھی، ہم سے زیادہ محبت حضرت علی کو تھی، ہم سے زیادہ محبت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، ابن زبیر اور طلحہ، یہ سب کرتے تھے. انہوں نے اس قسم کا کوئی عمل نہیں کیا ہے. لہذا ایسا عمل کہ جو دین سے ثابت ہی نہ ہو، دین کا حصہ تو چھوڑیے، دین والوں کو جس کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو، صحابہ کو یہ بات پتہ بھی نہ ہو کہ جلوس نکالنا کیا چیز ہے، صحابہ کو یہ بات پتہ بھی نہ ہو کہ جھنڈیاں لگانا بہت بڑی عبادت ہے، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ لائٹیں لگانا، چراغاں لگانا بہت بڑی عبادت ہے، اور اس زمانے کے بدعتیوں کو یہ بات معلوم ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. اور ٹیکنیکلی، اصولی طور پہ یہ اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ آپ کی تعلیمات کیا مکمل نہیں تھیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت جب نازل ہوئی ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے نزدیک نازل ہوتی لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. حضرت عمر نے جواب نہیں دیا کہ ہاں عید منانا تو ضروری ہے، جلسہ کرنا بھی ضروری ہے، جھنڈے لگانا بھی ضروری ہے، آپ نے یہ باتیں نہیں کہیں. آپ نے فرمایا نعم نعلم ذالک، ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے. یہ آیت میدان عرفات میں جب آپ خطبت حج فرما رہے تھے، اپنی سواری پر موجود تھے اور مسلمان آپ کے ارد گرد موجود تھے، اور آپ نے صحابہ کو گواہ بنا دیا تھا کہ گواہ رہنا، میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پہنچا دی ہے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کے تقاضے، اس آیت کے جو آداب، اس آیت کا جو عمل ہے وہ ہمیں معلوم ہے. تو میرے محترم بھائیوں، हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, वक्त खर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इस सारी मेहनत के बदले में कोई अजर है? क्या इस मेहनत के बदले में अल्लाह ताला के यहाँ कुर्ब और भलाई और नेकी इंदल्लाह मकबूल है? नहीं है। हाथ उठाए हैं मगर लब पर दुआ कोई नहीं, की इबादत भी तो वो जिसकी जजा कोई नहीं। और ये बहुत बड़ी नाकामी है कि हम जश्न विलादत में मशगूल हो चुके हैं, लेकिन जश्न विलादत जिस हस्ती की है उस हस्ती की सीरत उसके ऊपर हमारा अमल नहीं है। हम आपकी विलादत का दिन मना रहे हैं, वो एक अलग बहस है कि आपकी विलादत किस दिन हुई थी। कुछ भी हो जाए, 12 रबीउल अव्वल के दिन आपकी विलादत नहीं हुई है। और बिदअतियों के जो बड़े हैं आला हजरत, उन्होंने खुद ये बातें लिखी हैं कि सही बात यह है कि आपकी विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई है, आपकी विलादत 12 रबीउल अव्वल को नहीं है। हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर, जो इस उम्मत के मुत्तफ़का इमाम और मुफस्सिर हैं, उन्होंने कहा है कि आपकी विलादत मुहर्रम में हुई है। शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको दिन रात बिदती आवाज देते हैं, मदद मांगते हैं, दस्तगीरी मांगते हैं, आंखें खोल के देखो किताब में, उन्होंने लिखा है कि आपकी विलादत रमजान अल मुबारक के महीने में हुई है। तो कोई एक कौल नहीं है, बहुत सारे कौल मौजूद हैं। और आप खुद बताइए, अगर इस्लाम के अंदर नबी की विलादत का दिन बहुत बड़ी इबादत होती या बहुत बड़ी सआदत होती या कोई मखसूस अमल होता, तो क्या इस्लाम के अंदर पैगंबर की विलादत के दिन में इख्तलाफ होता? नहीं होता। नमाज में इख्तलाफ नहीं है, रोजे में इख्तलाफ नहीं है, हज में इख्तलाफ नहीं है, जकात में इख्तलाफ नहीं है, कुरान करीम में इख्तलाफ नहीं है, अहादीस के बरहक होने में इख्तलाफ नहीं है। पता चला कि जो असल दीन के सुतून हैं और दीन की बुनियादें हैं वो ये हैं। और सहाबा किराम के नजदीक जश्न विलादत मनाना या जश्न विलादत वाली चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि उसको वो महफूज करते और उसको वो आगे बढ़ाते। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो चाहते हैं कि दीन पर अमल हो, हम तो चाहते हैं कि मुसलमान दीन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, लेकिन खुदा के लिए ऐसा अमल कीजिए जो अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। ऐसा अमल कीजिए कि उस अमल के बदले में अल्लाह ताला आपको अजर दें। ऐसा अमल कीजिए कि वो अमल पैगंबर ने फरमाया हो या पैगंबर ने ताकीद की हो या पैगंबर ने खुद किया हो या पैगंबर के मौजूदगी में हुआ हो या सहाबा ने किया हो या ताबईन ने किया हो या आइम्मा ने किया हो। 600 हिजरी तक जश्न विलादत मनाने का कॉन्सेप्ट मुसलमानों में नहीं था। इसके बाद कुछ लोग आए हैं और उन्होंने ये सारी चीजें शुरू की हैं और अब कहा जाता है कि नमाज पढ़ो या न पढ़ो, ईद मिलादुन्नबी जरूरी है। रोजे रखो या न रखो, जुलूस में जाना जरूरी है। जकात अदा करो या न करो, लेकिन चरागा करना और झंडियां लगाना जरूरी है। ये बात गलत है, ये लम्हा फिक्रिया है। और इस सारे अमल से हमारे मुआशरे में फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। किसी की तरबियत हो रही है? हरगिज नहीं। लोगों के अखलाक ठीक हो रहे हैं? नहीं। लोगों को तरबियत में लोगों का इल्म बढ़ रहा है? नहीं। बल्कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कराची के लोग पढ़े लिखे हैं, कराची के लोग संजीदा हैं, कराची के लोगों के पास फजूलियात का वक्त नहीं है। और ना आप दूसरे शहरों में जाके देखें, ایسی ایسی جہالتیں ہو رہی ہیں، ایسے ایسے افعال ہو رہے ہیں کہ اسلام سے ان اعمال کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ اسلام میں ایک چیز نہیں تھی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، یہ بدعت۔ اور بدعتی کے بارے میں آپ نے فرما دیا ہے کہ وہی آکم و محدثات الامور، تم بدعتوں سے دور رہا کرو، اس لیے کہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے سب کے اعمال قبول کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اتباع سنت کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الرحیم۔ سوال پوچھا ہے کہ کیا ویڈیو کو لائک کرنا یا پروموٹ کرنا جائز ہے؟ کسی بھی اس قسم کی ویڈیو ہو یا آڈیو ہو یا تصویر ہو یا کوئی فائل ہو، دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر جو موجود مواد ہے وہ کیا ہے۔ اگر اس میں قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اس میں ذی روح کی تصاویر نہیں ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہیں، تو ایسی ویڈیو کو لائک کرنا یا شیئر کرنا گناہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی اور شخص وہ پڑھے یا سنے اور اس کو اس سے رہنمائی ملے، ہدایت ملے، تو آپ کے لیے اس میں اجر کا حصہ ہے۔ اور اگر کسی ویڈیو میں فحاشی ہے، کسی ویڈیو میں گانا بجانا ہے، کسی ویڈیو میں اللہ اور رسول کی تعلیمات کی مخالفت ہے، تو ایسی ویڈیو کو لائک کرنا بھی گناہ ہے، ایسی ویڈیو کو شیئر کرنا بھی گناہ ہے، ایسی ویڈیو کو آگے بڑھانا ہر صورت میں گناہ ہے۔ لہذا اس کی مثال ایسی ہے جیسے چھری کی ہے، کہ چھری، اس سے آپ سیب بھی کاٹتے ہیں، آم بھی کاٹتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اور چھری پیٹ میں بھی ماری جاتی ہے، قتل بھی ہوتا ہے، وہ غلط ہے۔ یہ اسباب ہیں، اور اسباب کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ عمل اور نیت پر ہوتا ہے۔ پوچھا ہے کہ اگر ربیع الاول کے چاند کی مبارکباد دینا درست ہے؟ اچھا، ربیع الاول کی چاند کی مبارکباد دینا درست ہے پوچھا ہے، تو جواب یہ یاد رکھیے گا کہ جو عمل بدعتیوں کا شعار بن جاتا ہے، اگر وہ عمل سنت بھی ہے، علماء اور محدثین اس بات میں متفق ہیں کہ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے اور دین کا اصل چہرہ واضح کرنے کے لیے اس سنت کو بھی کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اور چاند کی مبارکباد کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو چاند کی مبارکباد دی ہے، یا کسی صحابی نے دی ہے، کسی امام نے دی ہے، سلف صالحین میں سے کسی نے دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک رسم ہے، پہلے اس میں کوئی مزائقہ نہیں تھا، لیکن ایک مخصوص فرقے کا جب یہ شعار بن گیا ہے، اب ایسی صورت میں ربیع الاول کی چاند کی مبارکباد دینا یہ بدعت ہے، اور بدعت سے بچنا ضروری ہے. اصل سنت تو کسی بھی مہینے کے شروع میں دعا ہے، وہ رہ گئی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے لوگوں میں. اصل سنت چھوڑ دی اور چاند کی مبارکباد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. چاند کی مبارکباد چھوڑ دیں، دعا پڑھیے. جو دعا پڑھیں گے اصل سنت وہ ہے. 12 ربیع الاول کے دن کھانا تقسیم کرنا یا قبول کرنا کیسا ہے؟ وہی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اہلیان بدعت میں شامل ہوں اور لوگ آپ کو بھی بدعتی سمجھیں تو کیجئے، اور اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ بدعتیوں کے ساتھ ہوں، یا من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث میں ہے جو کوئی کسی کی مشابہت کرتا ہے آخرت میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو ربیع الاول کے دنوں میں خاص طور پہ بطور رسم کے، بطور شعار کے کھانا بانٹنا یا کھانا قبول کرنا یہ بدعت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناسمجھی میں ایسا عمل کر دیتے ہیں، مثلا پڑوسی ہیں، مثلا محلے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر وہ آپ کے گھر پہ کوئی کھانے کی چیز بیچتے ہیں تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ پتہ کریں کہ یہ کھانا اللہ کے نام پر ہے یا کسی پیرانے پیر کے نام پہ ہے، یا کسی بزرگ کے نام پہ ہے، کسی بابے کے نام پہ. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. سورۃ انعام پوری کی پوری سورت اس موضوع پہ نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نام پہ ہے وہ قبول ہے، وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، اور جو میرے نام پہ نہیں ہے، کسی اور کے نام پہ ہے، وہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. میرے بیٹے کے دل کا آپریشن ہونا ہے اور میں سید ہوں، کیا اس آپریشن کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے سکتے ہیں؟ مفتی بھی قول یہ ہے کہ سید کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل بیت کو واضح طور پہ یہ پیغام دے دیا تھا کہ ہم جو پیغمبر کا گھرانہ ہے، لا نأکل صدقہ، ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے. اب ایسی صورت میں دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صدقہ خیرات اور سخاوت کرنے کے موقع دیے، آپ اس میں سے کیجئے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور ہر صورت میں آپریشن کی ضرورت ہے اور ضرور زکوٰۃ کی رقم کے علاوہ کوئی اور رقم نہیں ہے، تو اس کا پھر ہیلا ہے. ہیلا یہ ہے کہ ایک مستحق جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو آپ وہ رقم، زکوٰۃ کی رقم دے دیں. جب وہ لے لے گا اور اس کو قبول کر لے گا، انہا حلت محلہا، زکوٰۃ اپنی مقام پہ پہنچ چکی ہے اور زکوٰۃ قبول ہو چکی ہے، اور ان سے آپ کہیں کہ آپ مہربانی کریں، یہ جو ہم نے آپ کو رقم دی ہے، یہ رقم فلاں شخص جو مریض ہے اس کے آپریشن میں ضرورت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اتنے بڑے صدقے کا ثواب ملے گا، آپ یہ رقم وہاں پہ جا کے دے دیجئے. ایسی صورت میں یہ رقم جائز ہو جائے گی، ورنہ سید کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. ایک شخص ذوالحجہ کے مہینے میں عمرہ کرنے جاتا ہے اور حج کیے بغیر واپس آ جاتا ہے، تو کیا اس پر گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بات غلط مشہور ہوئی ہے. ہاں، صرف اور صرف ذوالحجہ کے مہینے میں عمرہ کر لیا، ویزا بھی موجود ہے، مال و متاع بھی موجود ہے، کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، عذر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ حج چھوڑ کے واپس آ رہا ہے، تو یہ خلاف سنت ہے. ہاں، اگر کسی کے پاس ویزے کی کمی ہے، کسی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، کسی کے پاس عذر ہے، مجبوری ہے، نوکری پہ واپس جانا ہے، گھر پہ بچے اکیلے ہیں، ان تمام صورتوں میں ذوالحجہ کے صرف 9, 10, 11, 12 کے علاوہ جب چاہے عمرہ کرے، اور اس عمرے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا ہے، حج ایک مستقل فریضہ ہے. بعض علاقوں میں جرم کی وجہ سے مجرم کے گھر سے لڑکی کا رشتہ مانگتے ہیں، کیا یہ مطالبہ درست ہے؟ ہرگز درست نہیں ہے. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ بنیامین کو چھوڑ دیں, ہمیں پکڑ لیجئے. حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں, جس نے جرم کیا ہے اسی کو سزا ملے گی, تو جرم جس نے کیا ہے سزا اس کو ملے. بہن کا کیا قصور ہے, بیٹی کا کیا قصور ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کا سبب ہے. جرم اپنے جرائم کو خود نمٹیے, اپنے جرائم کو اپنی بہنوں پہ اور اپنی بیٹیوں پہ مسلط نہ کیجئے. ٹی وی پر بدعتیوں کا چینل دکھایا جاتا ہے, لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ درست تو نہیں ہے, لیکن دنیا کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ باطل ہر جگہ موجود ہے. حق اسی لیے حق ہے کہ حق کی تلاش کرنی پڑتی ہے. مٹی ہر جگہ موجود ہے, ہیرا ہر جگہ نہیں ہے. پتھر ہر جگہ موجود ہیں, یاقوت ہر جگہ موجود نہیں ہے. عوام کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہمارے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ غیرت دے کہ اس مقام پر جا کے ان کا مقابلہ کریں. حضرت والد صاحب اس معاملے میں بڑے فکر مند رہتے تھے کہ یہ جو بدعتی میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے لوگ نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جو یہ آن لائن آنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ وہ حق کا باطل کے مقابلے میں ظاہر کرنا ہے. اس کو بعد میں دیکھیں. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. ہمارے ادارے کے ناظم بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں مولانا اکبر, وہ ان کی طبیعت ناساز ہے, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے. ہمارے ظاہر کی دادی کا انتقال ہوا ہے کل, بہت بزرگ خاتون تھیں, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے. اور ہمارے محترم رفیع بھائی اور ان کے تمام گھرانے کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اجر عظیم نصیب کرے. پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ مدد کریں, مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کریں. ہمارے جامعہ کے لیے بھی دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میدان میں ہر قدم پہ اپنے غیب کے خزائن سے ہماری مدد و نصرت کرے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.